السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام آپ کے بھیجے گئے متفرق سوالات پر مبنی ہے جو آپ وقتاً فوقتاً ای میلز اور فیس بک کے ذریعے سے ہمیں بھیجتے رہتے ہیں. میرے اس پروگرام میں میرے ساتھ کچھ شرکا بھی موجود ہیں جن کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے. آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے ایک بنیادی سوال جو قربانی سے متعلق ہے جاوید صاحب، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جو مذاہب تھے اور آج بھی، ان مذاہب میں جانوروں کی قربانی کر کے اپنے دیوی اور دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک سلسلہ رہا ہے جسے جانوروں کی قربانی یا بلی دینا کہتے ہیں. لیکن اسلام جو کہ سلامتی کا مذہب ہے، اسلام کے اندر قربانی کا فلسفہ یا حکمت کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور ان کا خون بہاتے ہیں؟ اسلام سراسر سلامتی کا مذہب ہے، تو قربانی کا اس سلامتی کے مذہب کے ساتھ حکمت کیا ہے اس کی؟
پہلے یہ بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ عبادات کیا ہے. اتنی بات تو آپ پر بھی واضح ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ حقوق العباد سے متعلق کوئی چیز ہے جو ہم ایک فریضے کے طور پر ادا کرتے ہیں، یہ عبادات پہ سے ہے.
ٹھیک،
عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا پروردگار ہمارے سامنے نہیں، وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. ہم اپنے جذبات، احساسات اور تعلق خاطر کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. اس اظہار کے لیے کچھ علامتیں مقرر کر دی گئی. میں نے کئی مرتبہ یہ مثال دے کے سمجھایا ہے کہ وطن کے ساتھ میری محبت کے اظہار کے لیے 2 گز کا ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو ہم جھنڈا قرار دے دیتے ہیں، کچھ الفاظ ہیں جن کو ہم ترانہ قرار دے دیتے ہیں، وہ بجایا جاتا ہے ہم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لہرایا جاتا ہے تو ہم سب اس کی تعظیم کرتے ہیں. تو انسان ہمیشہ سے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار جس طرح الفاظ میں کرتا رہا ہے، اسی طریقے سے بعض علامتوں کے ذریعے سے بھی کرتا رہا ہے. یعنی ایک نوعیت کا سمبولک ایکسپریشن وہ اختیار کرتا ہے.
ٹھیک،
اگر آپ دیکھیں تو آپ کی نماز کیا ہے، اس کا ایک حصہ وہ ہے جس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس میں آپ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں، جس میں آپ کچھ دعائیں کرتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ جس میں آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، آپ خدا کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھتے ہیں. یہ جو آپ کے اعمال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتراف کا علامتی اظہار ہے. نماز کی نوعیت بھی یہی ہے. روزہ کیا ہے؟ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا جو اطاعت کا تعلق ہے، اطاعت کے اس تعلق کو ہم اپنی بعض جبلتوں پر پابندی لگا کے مجسم کر دیتے ہیں، گویا اس کو اپنے پورے وجود کا حصہ بنا کے دکھا دیتے ہیں. تو بالکل یہی چیز قربانی میں بھی ہے. یعنی انسان اپنے پروردگار کے ساتھ جن تعلقات کا اظہار کرتا ہے، اس میں ایک تعلق پرستش کا تعلق ہے. وہ میرا معبود ہے، میں اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھ دیتا ہوں. یہ سجدہ کرنا کیا چیز ہے؟ یہ درحقیقت اس بات کا اعتراف ہے کہ میں ناتواں ہوں، میں عاجز مطلق ہوں اور وہ قادر مطلق ہے، اور میں اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھ کے اپنے عجز کا اعتراف کر رہا ہوں. بالکل اسی طریقے سے جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمیت میں یا اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بارہا اس میں ایسا موقع بھی آتا ہے کہ آپ کو اپنی جان دینا پڑتی. چنانچہ جان دینے کو سمبلائز کیا گیا ہے جانور کی قربانی کی صورت میں، اور یہ قدیم ترین عبادت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مختلف مذاہب میں یہ عبادت پہلے موجود تھی اور اسلام نے اس کو اختیار کیا. اسلام کے بارے میں صحیح تصور یہ ہے کہ اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی، اس کے بعد تمام جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سب اسی دعوت کو لے کر آئے. اور اس میں آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید نے اس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے یہ بتا دیا ہے کہ حابیل اور قابیل کے مابین جو قضیہ ہوا، وہ بھی اصل میں قربانی اور اللہ کی راہ میں جو ہدیہ دیا گیا تھا اس کی بنیاد پر ہی ہوا.
ٹھیک،
تو قربانی اس لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ بعد کے ادوار میں داخل ہوئی یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں داخل ہوئی. یہ جب سے مذہبی روایت قائم کی گئی سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اس وقت سے ہی جس طرح نماز اس کا حصہ تھی، روزہ اس کا حصہ تھا، اسی طریقے سے قربانی بھی اس کا حصہ تھی. اب رہ گئی یہ بات کہ آپ امن پسند ہیں، تو امن پسند ہونے کے اگر معنی آپ کی عام زندگی میں یہ نہیں ہے کہ آپ گوشت نہیں کھاتے، تو پھر تو یہ گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ عام زندگی میں گوشت کھاتے ہیں اور روز سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں جانور قربان کرتے ہیں، اور ان سے گوشت حاصل کرتے ہیں, یعنی یہاں تو کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا. تو وہی کام جو آپ اپنی عام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں اسی کو ایک علامتی اظہار کی صورت دے کر ایک عبادت بنا دیا گیا ہے.
ٹھیک.
اور یہ عبادت ہمارے لیے نفل کر دی گئی. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ قدیم روایت میں, یعنی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی, اس وقت تک یہ فرائض میں شامل تھی. آپ بائبل کا اگر مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس کی حیثیت بالکل وہی ہے جو ہمارے ہاں نماز کی, یعنی جیسے نماز آپ کو پانچ وقت پڑھنی ہوتی ہے تو ان کے ہاں بھی بہت سی قربانیاں ہیں جو کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں اس کو ایک نفل عبادت کی صورت دے دی گئی, یعنی ایک عظیم عبادت ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں اگر کبھی موقع آیا اور میرے پروردگار نے چاہا تو میں اپنی جان بھی اس کی راہ میں قربان کر دوں گا. یہ جو جہاد فی سبیل اللہ آپ کہتے ہیں, اللہ کی راہ میں نکل کھڑا ہونا, اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا, اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دینا, قرآن مجید نے اس کی تعبیر کیا ہے ایک مقام پر کہ ان اللہ حشتر من المومنین انفسهم و اموالهم بین لهم الجنہ, یعنی آپ اصل میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی جان اور اپنے مال فروخت کر دیتے ہیں اور اس کا عوض آپ کو جنت میں ملتا ہے. تو یہ جان کو فروخت کر دینا, جان دے دینا, جان دینے کے لیے تیار ہو جانا, اس کا علامتی اظہار, روز آپ جان تو نہیں دیتے نا, اس کا موقع کبھی کبھار آتا ہے, اس کا علامتی اظہار یہ قربانی ہے. اس وجہ سے اس کو اس سے متعلق نہیں کرنا چاہیے. عبادات سب کی سب اصل میں سمبولک ایکسپریشن ہی ہوتی ہیں.
اچھا, اس میں میں آتا ہوں آڈینس کی طرف, مگر اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دیجیے گا. آپ نے یہ فرمایا کہ یہ سمبولک ایکسپریشن ہے جان تک کہ یہ بتانے کے لیے کہ اگر ہماری جان کی بھی ضرورت پڑی تو ہم جو ہے وہ ہماری جان حاضر ہے. جو قربانی ہم کرتے ہیں اس میں دراصل ہماری جان کو تو کچھ نہیں ہوتا, وہ قربانی بیسیکلی ہماری مالی قربانی ہی ہوتی ہے. ہم ایک جانور خریدتے ہیں اور اسے ذبح کرتے ہیں تو وہ دراصل میری مالی قربانی ہی ہوتی ہے. جو پوچھنا چاہ رہے تھے وہ ساحل, وہ یہ کہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ جانور کو ذبح کر کے ہی حاصل ہو, جبکہ اس میں جان کی علامت بھی موجود نہیں ہے. یہ تو قربانی سراسر مالی قربانی ہے. اگر ایسا ہوتا کہ اگر جان کی قربانی کا سمبولک ایکسپریشن ہوتا تو ایسا کوئی تہوار ہو جاتا جس میں یہ نفل قرار دیا جاتا کہ ہر شخص اپنا بلڈ دے گا, ڈونیٹ کرے گا, جس میں کہ اس کی اپنی جان انوالو ہوگی. اور جہاں تک بات رہ گئی اس کی کہ ہم روزانہ گوشت کھاتے ہیں, روزانہ گوشت ضرور کھاتے ہیں, لیکن ایک تہوار کے طور پر جانوروں کو ذبح کرنا, یہ ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا.
یہ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں یا آپ کا وقت خرچ ہوتا ہے یا آپ کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے. میں نے آپ کو ابھی مثال دی کہ آپ جب جھنڈا خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ دو گز کپڑا ہی کیوں نہ ہو, کچھ نہ کچھ پیسے تو خرچ کرنے ہی پڑیں گے اس کے اوپر. تو اس وجہ سے اس کی اصل پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے, اصل اللہ کی راہ میں روپیہ صرف کرنا نہیں ہے, اصل میں وہ علامتی اظہار ہے جان کی قربانی کا.
ٹھیک.
اور جب آپ جان کی قربانی دینا چاہتے ہیں تو اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ خون دے دیا جائے. سوال یہ ہے کہ خون دینے کا جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ یہ تو ابھی کل شروع ہوا ہے, اس سے پہلے تو لوگ اس سے واقف ہی نہیں تھے. یہ تو دور جدید میں آ کر یہ ممکن ہوا ہے. تو علامت اللہ تعالیٰ نے پہلے دن مقرر کر دی, اور وہ علامت یہ ہے جیسے جیسے تمدن میں تبدیلی آتی چلی گئی ہے, آپ دیکھیے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا اور اس کو ایک نفل عبادت کے طور پر جاری رکھا گیا. یعنی آپ کریں گے بڑا اجر پائیں گے, آپ نہیں کریں گے تو آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا.
ٹھیک.
جو علامتی چیزیں ہیں ان کو ویسے ہی رہنا چاہیے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ یا اپنے کسی عزیز کے ساتھ جو تعلق کے اظہار کی چیزیں ہیں ان کو بھی کسی میزان میں تولنا شروع کر دے. میں آپ کے ساتھ مسافہ کرتا ہوں, میں آپ کے ساتھ معانکہ کرتا ہوں, میں آپ کے ساتھ محبت سے ملتا ہوں, میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آپ کو دیکھ کے آتی ہے, یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ میرے باطنی جذبات کا اظہار ہے جن کو میں نے علامتوں میں ڈھال دیا ہے. ہاتھ سے ہاتھ ملانا, کہنے کو تو آپ کو کیا کہیں گے, یعنی اس سے کیا ہو جاتا ہے, نہ کیجیے مسافہ. لیکن یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ علامت ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اگر اس تعلق کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ پروردگار اگر مجھے کبھی تیری دین کی نصرت کے لیے تیری حمیت میں اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا, آپ خود سوچ کر بتائیے کہ اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا تھا. اور اس کو پورے زمانوں پر پھیلا کر بتائیے, آج کے زمانے میں پیدا ہونے والی کسی چیز سے نہ بتائیے. وہ ایک ہی چیز ہو سکتی تھی. ازل سے لوگ جانور قربان کرتے رہے ہیں, وہ روزانہ گوشت کھانے کے لیے قربان کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے بارے میں جتنی معلومات ہم کو حاصل ہیں تو انسان نے اپنی ابتدا کی تو ہنٹرز کے طور پر اور گیدرز کے طور پر کی, اس میں بھی وہ شکاری کرتا تھا. تو جانوروں ہی سے گوشت حاصل کر کے وہ اپنے لیے خوراک کا بندوبست کرتا رہا ہے. اسی میں سے ایک چیز کو اٹھایا گیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی علامت بنا دیا گیا.
ٹھیک. اس طرف آتے ہیں. جی آپ کے کوئی کوشچنز ہیں؟
ابھی صاحب اس میں ایک سوال آتا ہے کہ جب ہم قربانی جانور لینے جب ذبح کرتے ہیں اور زیادہ ہوں, کچھ تو آپ اپنے ہاتھ سے کریں, اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا, کچھ ایسے ہوتا ہے کہ آپ خود نہیں کر سکتے, آپ نے 6-8-10 کیے اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے, تو آپ کا جو قصائی ہوتا ہے وہی اس کو کرتا ہے ذبح. اور سم ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ قصائی اللہ اکبر کہنا بھول جاتا ہے. اس کا عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ اکبر نہیں کہا گیا وہ اپنا حرام ہو گیا. تو اس کے لیے اور کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اس کو کر سکیں؟ اور اس میں جیسے میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب قصائی کرنے لگے تو آپ 4 بندے ساتھ کھڑے کریں اور ساتھ وہ اللہ اکبر پڑھیں, تو اس سے معاملہ حل ہو جائے. اس کو تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ کافی لوگوں کو اس میں پریشانی ہے.
جی جاوید صاحب,
یہ جو مسئلہ آپ کو درپیش ہوتا ہے کہ حضرت قصاب اللہ اکبر کہنا بھول گئے, یہ صرف قربانی کے ساتھ خاص نہیں ہے, جو گوشت آپ روز کھاتے ہیں اس میں بھی یہی ہے, بھولتے ہیں, کہتے ہیں, نہیں کہتے, کیا صورت پیدا ہوتی ہے. بہرحال ہمارے ہاں جو قانون ہے کسی جانور کی جان لینے کے لیے, جب آپ اس کا گوشت حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ یہی ہے کہ آپ اس کو اللہ کے نام پر ذبح کریں گے. دو چیزیں جانور سے گوشت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں, ایک تزکیہ. یہ تزکیہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں علیہ تصوف جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں, یہ ایک دوسرا لفظ ہے عربی زبان کا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور کو اس طریقے سے ذبح کیا جائے کہ وہ خون سے پاک ہو جائے. خون کو حرام قرار دیا گیا ہے, یعنی ہمارے ہاں جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں, یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں تمام چیزیں جائز نہیں ہیں کھانے کے لیے. ہمارے دین میں صرف طیبات کھائے جا سکتے ہیں, خبائث کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. ان خبائث میں سے ایک بڑی چیز خون بھی ہے, تو جانور کو خون سے پاک ہونا چاہیے, یہ تزکیہ ہے. اور اس پر اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا چاہیے, اس لیے کہ آپ کو یا مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ایک جان لے لیں اپنا گوشت کھانے کے لیے خدا کے اذن کے بغیر. اگر خدا اذن نہ دیتا تو ہم سب ویجیٹیرین ہوتے. یعنی علم و عقل میں کوئی چیز نہیں تھی جو ہمیں یہ بتاتی کہ ہم کسی کی جان لے سکتے ہیں. تو خدا کے اس اذن کی, خدا کی اس اجازت کی علامت کے طور پر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں جانور کے اوپر. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اب اگر فرض کر لیجئے آپ کے سامنے کوئی قصاب ذبح کر رہا ہے, تو آپ وہاں کھڑے ہو جائیے. یعنی اتنی زحمت تو کر لینا چاہیے اگر آپ قربانی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں, اور وہاں کھڑے ہو کر آپ اللہ اکبر خود پڑھیے, وہ بھی پڑھے گا, اس کو بھی یاد آ جائے گا اس کے نتیجے میں. اور اللہ اکبر کہہ کر ہی جانور کو قبلہ رخ کر کے ذبح کرنا چاہیے, کیونکہ آپ ایک عبادت کرنے جا رہے ہیں. یعنی یہ محض کوئی رسم نہیں ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے, نہ گوشت کھلانے اور کھانے کوئی تہوار ہے جو ہمارے یہاں قائم کر دیا گیا ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ ایک نفل عبادت ہے. آپ چاہیں تو ہر آدمی کر لے, آپ چاہیں تو خاندان کی طرف سے ایک آدمی کر لے, آپ چاہیں اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ زیادہ جانور ذبح کرنا ممکن نہ ہو تو پوری مملکت کی طرف سے ایک کر لیں, یہ ساری صورتیں بالکل جائز ہیں. تو قربانی کے معاملے کو ایک علامت کی جگہ پہ سمجھیے, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں. یہ حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج کیا ہے؟ آپ کنکر مار رہے ہیں, آپ کعبے کے گرد طواف کر رہے ہیں, آپ منا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ عرفات میں چلے گئے ہیں, آپ مزدلفہ میں واپس آ کے لیٹ گئے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ یہ در حقیقت شیطان کے خلاف جنگ کو ڈرامیٹائز کیا گیا ہے, اس کی تمثیل ہے پوری کی پوری. یعنی ازل سے ایک جنگ جاری ہے. شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, تو آپ قرآن مجید میں دیکھیے, قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اب جاؤ تم دونوں زمین پر چلے جاؤ, تم دونوں اب دشمن رہو گے. یعنی تمہارے اندر ایک ازلی دشمنی ہے جو ابد تک جاری رہے گی. وہ دشمنی ہے کہ جس میں ہم کو شیطان پر قابو پانا ہوتا ہے. ایک جنگ ہے جو جاری ہے. اگر آپ دیکھیں تو گھر میں, باہر, وطن میں, دنیا میں, ہر جگہ یہی جنگ ہے. یعنی جس کو خیر و شر کی آپ آویزش کہتے ہیں, تو اس میں شیطان بھی ایک سمبل ہے. وہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس شیطان کو ایک علامت کے طور پر سامنے رکھ کر بالکل ایک مجاہد کی طرح احرام باندھ لیتے ہیں, معبد میں جا کے دعا کرتے ہیں, ایک مجاہد کی طرح پڑاؤ کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, کنکر مارتے ہیں اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں. یعنی وہاں پر بھی اس کا جو کلمینیشن ہے, اس کا جو نقطہ عروج ہے, اس کا جو ذروہ سلام ہے, وہ قربانی ہے. تاکہ آپ یہ بتا دیں کہ میں نے کنکر مار کر اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے, اور اگر ضرورت پڑی تو میں اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. تو حج کا معاملہ بھی یہی ہے, اس کا معاملہ بھی یہی ہے. تو اہتمام کریں اس بات کا کہ آپ خود پاس کھڑے ہو جائیں, اور آپ اگر پاس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر وہ اگر کسی وجہ سے بھول گیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کا تکبیر کہہ دینا ہی کفایت کر جائے.
ہمارے کو ملازمین ہیں, ان کو گھر بنا کے دینا چاہتے ہیں, تو اس میں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ آپ نے اس کو ملکیت مالک بنانا ہے, تب آپ کی زکوٰۃ پوری ہوتی ہے. لیکن جو ہم اپنا ایک بنا رہے ہیں کوئی تقریباً کوئی 40-50 فلیٹ بنا رہے ہیں, تو اس میں ہم ان کو مالک بنانا چاہتے ہیں. مالک نہیں بن سکتے وہ, کیونکہ وہ ہمارے پاس جب تک ملازمت کرتے ہیں وہاں پہ رہیں گے. تو اس کو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ میں آ جائے, اس کو کس طریقے سے کیا جائے؟
یہ مالک بنانا زکوٰۃ میں, جس کو تملیک کہا جاتا ہے اصطلاح میں, یہ کوئی چیز نہیں ہے. میں تو برسوں سے یہ بتا چکا ہوں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ زکوٰۃ تمام خلق کی بہبود کے کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں. آپ ہسپتال بنا سکتے ہیں, آپ کوئی اسکول بنا سکتے ہیں, آپ کوئی کالج بنا سکتے ہیں, آپ کوئی مسجد بنا سکتے ہیں. اللہ کی راہ میں جو کام بھی آپ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, اور بندوں کی خدمت کا جو کام بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے تملیک کی شرط نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ کسی حدیث میں بیان ہوئی ہے. یہ اصل میں فقہا کا ایک قیاسی اجتہاد ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ چاہیں اگر اس موضوع پر کہ آپ تفصیلی دلائل کا مطالعہ کریں, تو میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی کی اس موضوع پر کتاب ہے مسئلہ تملیک, وہ آپ لے کے پڑھ لیجئے. اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا تھی, یہ کیا بن گیا, اس کا استدلال کتنا کمزور ہے. تو میرے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اطمینان سے زکوٰۃ دیں. ہمارے ہاں بعض ایسی آراء ہیں جو لوگ قائم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ دام بن جاتی ہیں ان کے لیے, اور اسی میں پھنس کے رہ جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں پھر کیا کیا جاتا ہے. چونکہ تملیغ ضروری ہے, آپ جب ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ پہلے طالب علم سے دستخط کرواتے ہیں کہ یہ تمہیں ملے گی, تم اس کے مالک بن جاؤ گے, اس کے بعد مدرسے کو تم عطیہ کر دو گے. تو کیا آپ کے خیال میں اللہ کا دین اسی طرح کے ہیلوں کا نام؟ تو میرے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں.
آپ نے فرمایا جاوید صاحب کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کسی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی خیر کے کام میں استعمال کی جا سکتی ہے. تو اگر کسی بھی خیر کام کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اور فی سبیل اللہ کہیں پر بھی استعمال ہو سکتی ہے, تو وہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے اس میں انما الصدقات کے بعد صرف فی سبیل اللہ کہہ دینا ہی کفایت کر جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ 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 اور پھر فی سبیل اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ فی سبیل اللہ تو سب کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے, ہر چیز اللہ کی راہ میں ہی ہے.
عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ اس میں بعض اوقات آپ چیزوں کی تفصیل کرتے ہیں اور پھر تعمیم کر دیتے ہیں, وہی اسلوب اس میں اختیار کیا گیا ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سورہ توبہ کی اس آیت میں یوں نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف بیان کرنا پیش نظر تھا.
ٹھیک,
وہاں اس کے سیاق میں دیکھیے کانٹیکس میں بات کیا ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں. عرب پہلے اس سے واقف ہی نہیں تھے, یعنی وہ زکوٰۃ تو جانتے تھے, لیکن یہ کہ زکوٰۃ ریاست وصول کرے گی, لوگوں کے لیے اس کو دینا لازم ہوگا, اس کے خلاف ایک خاص رد عمل کی کیفیت تھی.
ٹھیک,
اس کی ایک پوری تاریخ ہے. آپ کے علم میں ہے کہ خود رسول اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو بغاوت ہوئی وہ زکوٰۃ ہی کی بنیاد پر ہوئی تھی. تو لوگ آسانی سے اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ زکوٰۃ ریاست کو دے دیں. بہت سے اعتراضات بھی کرتے رہتے تھے. منافقین نے بھی طرح طرح کے فتنے اٹھائے اور مدینے میں کچھ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہم سے لے لیتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کرتے ہیں. قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ مددات ہیں جن میں خرچ کی جا رہی ہے, یعنی غریبوں کو دی جا رہی ہے, مسکینوں کو دی جا رہی ہے, سیاسی اخراجات کیے جا رہے ہیں جس کو مولفۃ القلوب کہا ہے, ریاست کے نظم کو چلانے والے لوگوں کو دی جا رہی ہے. تو یہ گنوائے ہیں, ان کو گنوانے کے بعد پھر یہ کہا ہے اور اللہ کے دین کی خدمت کے کاموں میں صرف کی جا رہی ہے. تو کچھ کام اس میں ایسے ہیں جو براہ راست اللہ کی دین کی خدمت کے کام نہیں ہیں. مثال کے طور پر ریاست کا نظم اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک خدا کے دین کی خدمت ہے, لیکن اصلاً وہ ایک سیکولر چیز ہے, اس پر بھی خرچ کی جا رہی تھی. اسی طرح سیاسی اخراجات
جی مولفۃ القلوب
اس کی نوعیت کے نہیں تھے. تو اس وجہ سے قرآن مجید نے پھر خاص طور پر یہ بتایا کہ اللہ کے دین کی خدمت کے جو کام ہیں ان میں بھی خرچ کی جا سکتی
ان میں بھی خرچ کی جا سکتی. جی سر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو انسانی دماغ ہے یہی زندگی کو ساری کو کنٹرول کرتا ہے, اور اسی میں ہی مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں اور وسوسے آتے ہیں اور مختلف سوچ آتی ہے, سوال آتے ہیں. تو میرا اسی حوالے سے آپ سے یہ سوال ہے کہ احکام الہی کیا ہے اور شیطانی وسوسے کیا؟
دیکھیے, انسان بحیثیت انسان, قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اپنے اندر دو رجحانات لے کر آیا ہے. ایک یہ کہ وہ صحیح راستے پر چلے, خیر کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنائے, خیر ہی کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرے, اس سے خیر ہی صادر ہو. دوسرا یہ ہے کہ وہ شر کا راستہ اختیار کر لے, خرابی کا راستہ اختیار کر لے, حق تلفی کا راستہ اختیار کر لے, دوسروں کے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا راستہ اختیار کر لے. قرآن مجید نے جہاں یہ بیان کیا ہے کہ خیر کے اعمال کیا ہیں, یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ خیر کی اصل ہے, تو تین چیزیں گنوائی ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ، خدا تم کو عدل کا، انصاف کا حکم دیتا ہے، دوسروں پر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو اپنے مال میں شریک سمجھ کر ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیے تو تمام خیر کو جمع کر لیا ہے اس میں، شر کیا ہے اس کے مقابل میں اس کو بھی بیان کر دیا ہے، ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، روکتا کن چیزوں سے، وہ تم کو بدکاری سے روکتا ہے، وہ تمہیں حق تلفی سے روکتا ہے، اور وہ تمہیں دوسروں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے روکتا ہے۔ یہ دونوں رجحانات انسان کے اندر موجود ہیں، اس کو بیان کیا قرآن مجید نے کئی مقامات پر، ہدینہ النجدین، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے۔ ایک جگہ بیان کیا فالحمہا فجورہا و تقواہا نفس و ما سواہا فالحمہا فجورہا و تقواہا، ہم نے نفس انسانی کا تصفیہ کیا، اس کو نقصق سے درست کیا، تو اس کے اندر یہ چیز الہام کر دی کہ یہ اب صحیح راستے پر بھی چلے گا اور غلط راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں میرے اندر موجود ہیں۔ اور پھر مجھے کوئی ٹھونک درخت کی طرح نہیں اگایا گیا، ایک زندہ حقیقت کے طور پر میرا وجود پذیر ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں مجھے خواہشات دی گئی ہیں، رغبات دیے گئے ہیں، جذبات دیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں میرے اندر موجود ہیں۔ عقل جیسی رہنما بھی ہے کہ جو میرے پاس موضوعات ہیں ان کا تعلق خارج سے پیدا کرتی ہے، ان کے اوپر حکم لگاتی ہے، قیاس کر کے نئی نئی چیزوں کو دریافت کرتی ہے، یہ کام بھی کرتی ہے، مجھے ارادہ اور اختیار بھی دیا گیا ہے، یعنی میں یہ جو رجحانات میرے اندر پائے جاتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتا ہوں۔ جب میں پورے عزم کے ساتھ اس کا انتخاب کر لیتا ہوں تو مجھے یہ صلاحیت بھی دی گئی ہے کہ اگر میں چاہوں تو اپنی خواہش کے خلاف عمل کر سکوں، اپنی رغبت کے خلاف عمل کر سکوں، اپنے جذبات کے خلاف عمل کر سکوں، یہ پورا انسان ہے۔ اب یہ پورا انسان جس وقت دنیا میں شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد اپنا سفر شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کے بھی اس پر اثرات ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ پیدا ہوا، اس نے لڑکپن کے بچپن کے مراحل گزارے، یہ شعور کی عمر کو پہنچا اور اس کے بعد یہ تنہا زندگی بسر کرے گا، دوسرے انسانوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ دوسرے انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو آپ کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، مجددین ہیں، دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اچھائی کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، اعلیٰ درجے کے ریفارمرز ہیں، وہ آپ کو خیر کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب بہت سے انسان ہیں جو شر کی دعوت لے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کی وسوسہ اندازی کو قبول کرتے ہیں، اور یہ سب انسانوں کا آپ مطالعہ کریں، اسی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے نا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، یعنی اگر آدمی کو اچھی صحبت میسر آ جائے تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ آپ بچوں کو دیکھیے، وہ پیدا ہوتے ہیں جس خاندان میں پیدا ہوتے ہیں تو والدین کی صحبت کا اثر قبول کرتے ہیں۔ تو یوں نہیں ہے کہ میں تنہا اپنے اندر جو کچھ ہے اسی کی بنیاد پر اپنا سفر شروع کرتا ہوں اور پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہوں، میرے گرد و پیش کا پورا ماحول مجھ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی ماحول کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم کو، وہ پہلو یہ ہے کہ صرف تم ہی باشعور مخلوق نہیں ہو، اس کے ساتھ دو اور مخلوقات بھی ہیں جن کو میں نے ارادہ اور شعور دیا ہے، ان میں سے ایک فرشتے ہیں، دوسرے جنات۔ فرشتوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت تم خیر کا ارادہ کرتے ہو تو وہ تمہاری مدد کے لیے آ جاتے ہیں، وہ تمہیں اچھی چیزیں سجھاتے ہیں، وہ تم پر سکینت نازل کرتے ہیں، اور جب تم شر کا ارادہ کرتے ہو وہ تمہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تم عزم کے ساتھ شر کے راستے پر چل نکلتے ہو تو پھر جنات میں جو شیاطین ہیں، جس طرح انسانوں میں شیاطین ہیں اسی طرح ان میں بھی ہیں، وہ پھر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پوری بات ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، آپ کے اندر ہی خیر و شر کا منبع ہے، لیکن جب آپ انتخاب کر لیتے ہیں، آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی موقع مل جاتا ہے، خواہ وہ انسان ہوں خواہ وہ جنات ہوں۔ چنانچہ جو قرآن مجید کی آخری سورہ ہے اور میرا خیال ہے کہ ہر آدمی کو یاد ہوگی، اس میں دیکھیے کیا بیان کیا گیا ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، یعنی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو انسان بھی یہ کام کرتے ہیں، جن بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن بنیادی فیصلہ میرا اور آپ کا ہوتا ہے۔
گاندھی صاحب، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ کیا ہم آج کے دور میں کسی شخص کو صادق اور امین کہہ سکتے ہیں؟ اس کا دوسرا جزو یہ ہے کہ کیا ایک شخص اگر ایک وقت میں صادق اور امین نہیں ہے تو کیا اس کے بعد وہ صادق اور امین دوبارہ ہو سکتا ہے؟ یہ وقتی کیفیت ہے یا مستقلاً اس کو صداقت اور امانت کا ثبوت دیتے رہنا ہے؟ اور میرا تناظر اس سوال کا آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے سیاسی حالات ہیں کہ جہاں پر ہمارے وزیر اعظم جو سابق ہیں نواز شریف, وہ ایک خاص مخصوص قسم کی غلطی ان سے منسوب کی گئی اور ان کی صداقت اور امانت پر ایک عدالتی فیصلہ بھی آ گیا.
صادق اور امین تو جب سے یہ کائنات بنی ہے ایک ہی ہستی کا لقب ہے اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مجھے بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے اور آپ کو بھی, اور اپنے گریبان میں مو ڈال کر میں بھی دیکھوں, آپ بھی اور ہر شخص, ہم میں سے کون ہے کہ جو صادق اور امین کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم اپنی غلطیوں کو جانتے ہیں, اپنی کوتاہیوں کو جانتے ہیں, اپنی صداقت کے پس منظر کو بھی جانتے ہیں, اپنی امانت کے پس منظر کو بھی جانتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی زیادہ صادق ہے, کوئی آدمی زیادہ امانت دار ہے. اگر آپ غور کریں تو کسی نہ کسی جگہ پہ ہم میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی خیانت ہوئی ہوتی ہے. اسی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ غیر معمولی لقب بن گیا, بلکہ آپ کی نبوت کی دلیل بن گیا. یہ جو بائبل میں یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہی یہ کہہ کرایا گیا ہے کہ وہ سفید گھوڑے پر سوار آئے گا اور وہ یدا صادقم و امینہ, وہ صادق اور امین کہلائے گا. اس وجہ سے جب یہ شک ہمارے یہاں دستور میں ڈالی گئی تھی, میں نے تو اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ بالکل بے معنی ہے, اور اس کے ذریعے سے سوائے اس کے کہ آپ انتقام کے راستے پیدا کر لیں اور کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا. تو میں نہ اس وقت اس کا قائل تھا نہ آج اس کا قائل ہوں. میرے خیال میں یہ فیصلے انسان نہ کر سکتے ہیں اور نہ اس زمین کے اوپر ہو سکتے ہیں. ہمیں بہت سادہ طریقے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ فلاں اور فلاں جرائم ہیں, اگر کسی شخص نے ان جرائم کا ارتکاب کیا ہے, اس کے خلاف کوئی عدالتی فیصلہ آ گیا ہے, تو اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاں منصب کے لیے اہل نہیں رہا. اس کو متعین ہونا چاہیے, اس کو واضح ہونا چاہیے, اور اس کو اسی طرح واضح ہونا چاہیے جس طرح ہم قانون سازی کے موقعوں پر کرتے ہیں. میں اس پوری شک کو اگر آپ اس کو اٹھا لیں اور اس کو اٹھا کر اس کا اطلاق اس وقت کی پارلیمنٹ پر کر دیں, تو مجھے توقع نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی شاید اس پر ہر لحاظ سے پورا اتر سکے گا. میں اس کو بالکل بے معنی سمجھتا ہوں. بہت معذرت کے ساتھ, میں اپنے آپ کو کسی سیاسی معاملے میں الجھانا پسند نہیں کرتا, لیکن چونکہ آپ نے ایک اصولی سوال کیا ہے تو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ میرے نزدیک نہ صرف یہ کہ ایک بےمانی بات ہے, بلکہ یہ سوائے الجھنوں کے اور کسی چیز کا باعث نہیں بنتی. اس کو ذرا ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھ کے نکال دینا چاہیے.
اچھا, لیکن جاوید صاحب, ان کا جو سوال کا دوسرا حصہ تھا وہ یہ کہ چلیں یہ کسی پر نافذ کر بھی دیا گیا, تو کیا اس شخص کے لیے یہ بات ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اب صادق اور امین کے اس سے خارج ہو گیا, یا وہ دوبارہ صادق اور امین ہو بھی سکتا ہے؟ میں نے غلطی کی, میں نے اس غلطی کی سزا بھگت لی, اس کے بعد کیا مجھے دوبارہ دنیا ایکسیپٹ کرے گی یا مجھے اسی غلطی کے اوپر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ سزا دی جائے گی؟
اسی لیے میں نے یہ عرض کیا اور گریز بھی کیا کہ اس حصے کا جواب دوں. اسی لیے عرض کیا کہ آپ کو متعین طور پر بتانا چاہیے کہ یہ فلاں جرم ہے, فلاں معاملہ ہے, جس کی بنیاد پر کسی شخص کو آپ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. متعین طور پر بتانا چاہیے, اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتانا چاہیے کہ جب اس میں عدالتی فیصلہ ہوگا تو کس جرم کی کتنی سزا ہوگی. یعنی چوری کی سزا بھی آپ کہتے ہیں 7 سال قید ہوتی ہے, آپ کے تعزیرات کے مجموعے میں لکھا ہوا ہے. آپ اور بھی سزاؤں کا وقت مقرر کرتے ہیں, تو اس معاملے میں بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی جرم ثابت ہوا ہے. لیکن میں نے گریز کیوں کیا, اس لیے کہ جب میں اس کی بنیادی کو تسلیم نہیں کرتا تو آگے در حقیقت سوال پیدا نہیں ہونا.
اچھا, اس میں ایک اور سوال ہے جاوید صاحب, اس کی بھی وضاحت کیجیے گا. آپ نے بجا فرمایا کہ صادق اور امین تو اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے.
ان کی تحریک سے سیاست کی طرف سے نہیں جا رہے؟
نہیں نہیں, میں نہیں جا رہا. اصل میں مجھے کچھ آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں, کچھ پوچھا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ بجا فرمایا کہ صادق اور امین اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہیں اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جانچنے کے لیے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں. ان میں سے جو 2 نشانیاں آپ نے بتائی ہیں وہ یہ کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے, یعنی وہ صادق نہ ہو, اور جب وہ امانت اسے دی جائے تو اس میں خیانت کرے, یعنی وہ امین بھی نہ ہو. تو خود صادق اور امین جو ہستی ہیں انہوں نے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو منافق ہیں وہ صادق نہیں ہوگا اور وہ امین بھی نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ ذرا وضاحت کیجیے.
وہاں استمرار بیان کیا گیا ہے, یعنی جب بات کرے گا جھوٹی کرے گا, جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا. تو جس طریقے سے صادق اور امین ایک ہی ہے, اس طریقے سے جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا, جب بات کرے گا جھوٹی کرے گا, اس کا مصداق بھی چند ہی لوگ ہو سکتے ہیں. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. وہاں جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو اس درجے پست ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب ان پر ادنا درجے میں بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, तो हमेशा गलती करने वाले, हमेशा झूठ बोलने वाले, हमेशा वादा खिलाफी करने वाले, ये एक एक्सट्रीम है, और सादिक और अमीन होना ये एक दूसरी एक्सट्रीम।
मुझे मुख्तलिफ दफा इसका इत्तफाक हुआ, एजाज मिला कि मैं मक्का शरीफ हाजिर हुआ, वहां पर एक बंदे ने सवाल किया कि मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है और उस प्राइस बॉन्ड के इनामी रकम से मैं उमरा करने आ गया हूँ या हज करने आ गया हूँ। उसका जो उन्होंने जवाब दिया वो उससे मुझे तसल्ली नहीं हुई। आप इनामी बॉन्ड के बारे में फरमा दीजिए। दूसरा, इस जुम्मे को मैंने जहाँ पर जुम्मा पढ़ा वहाँ पर इमाम साहब ने कुर्बानी के मसले के ऊपर ये फरमाया कि आप जब कुर्बानी करेंगे तो उसकी नीयत गोश्त खाने की ना हो, कुर्बानी की नीयत हो। इस हद तक मैं ठीक है, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि सात हिस्से जिस जानवर में होंगे और उसका एक बंदा भी ये ख्वाहिश रखता है कि मैंने गोश्त खाया तो सातों की कुर्बानी नहीं होगी, जिसकी वजाहत चाहिए। और दूसरा, ये जो आजकल मुख्तलिफ इदारे निकले हुए हैं कि वो आपकी कुर्बानी करके आपके यहाँ गोश्त भेज देते हैं, उसके मुतालिक क्या होगा?
पहला सवाल उनका था कि प्राइस बॉन्ड की रकम से हज या उमरा करना, उसको आप कैसे समझ?
पहले ये समझ लीजिए प्राइस बॉन्ड क्या चीज है।
जी
देखिए, हमारे यहाँ हुकूमतें अवाम से कर्ज लेती हैं और कर्ज के लिए मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें जारी कर देती हैं। आप जानते हैं कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है और इस तरह बचत की स्कीमें हैं, उन्हीं में से एक ये चीज भी है। अब उन स्कीमों को जब जारी किया जाता है तो आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। वो इंसेंटिव जाहिर है कि इंटरेस्ट की सूरत में होता है। हमारे यहाँ बचत की स्कीमों पर भी हुकूमत कुछ ना कुछ देती है।
ठीक।
तो एक तरीका उसका ये इख्तियार किया गया कि बजाय इसके कि आप हर शख्स को 2%, 3%, 4% दें, आप उसको एक जगह जमा कर लें और फिर कुरा डालकर कुछ लोगों को दे दें। ये तरीका इख्तियार किया गया। तो अपनी असल के लिहाज से ये वही चीज है। लिहाजा कर्ज पर जब आप मनफत देते हैं तो ये सूद है, और जाहिर है कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के दीन में इसको ममनू करार दिया गया है। जब ये ममनू है तो अल्लाह ताला सिर्फ तैयबी को कबूल करते हैं, वो किसी गलत रुपए को कबूल नहीं करते। तो नेकी के काम भी अपनी पाकीज़ा कमाई ही से करना चाहिए।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था जावेद साहब, कुर्बानी में ये है कि जैसे बड़ा जानवर होता है उसमें सात अफराद मिलकर कुर्बानी करते हैं, तो इनका सवाल ये था कि इन्होंने कहीं से सुना है कि उन सात अफराद में से किसी एक की भी अगर ये नीयत होगी कि मुझे कुर्बानी से गोश्त हासिल करना है तो उस सातों की कुर्बानी जो है वो जायज नहीं रहेगी।
हर शख्स का मामला उसकी अपनी नीयत के लिहाज से है। मुझे क्या मालूम है कि जिस शख्स के पीछे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ वजू भी किए हुए या नहीं किए हुए, तो क्या अल्लाह ताला क्या मेरी नमाज वापस कर दी जाएगी? नहीं, आपकी जो नीयत है, आपका जो इरादा है, उसका आप अजर पाएंगे। देखिए, कुरान मजीद में कुर्बानी ही के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कुरान ने क्या कहा है, लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक्वा मिनकुम। ये जो गोश्त है और ये जो खून है ये मुझे नहीं पहुंचता। अल्लाह ताला कहते हैं मुझे तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तो वो तकवा जो है वो दूसरे का आप पर असरअंदाज नहीं हो सकता।
ठीक।
आपका तकवा मौजूद है, आपने नियत की है, अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। किसी दूसरे की नियत में कोई फसाद है वो जाने, उसका परवरदिगार जाने, उसका आपसे क्या ताल्लुक है।
जी जावेद साहब, एक और इनका सवाल ये था कि ये जो मुख्तलिफ इदारे हैं जो कि कुर्बानी के इंतजाम संभालते हैं, वो आपकी तरफ से कुर्बानी कर लेते हैं, फिर वो गोश्त भी अगर आप चाहें तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं, इन इदारों के जरिए से कुर्बानी करने को आप किस तरह देखते हैं?
कोई हरज की बात नहीं। देखिए, मौजूदा तमद्दुन में अब ये बहुत मुश्किल हो गया है कि घरों में कुर्बानी की जाए। हमारे यहाँ तो अब इसकी इजाज़त है, लेकिन बहुत से ममालिक में तो ये इजाज़त देना ही मुमकिन नहीं है, फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर किसी भी अमल को ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। मैंने आपसे अर्ज किया है कि वहाँ मलेशिया में मसाजिद के जरिए से इसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। वहाँ चूँकि जामे मस्जिद रियासत के कंट्रोल में होती है, तो उसी में आप एक कुर्बानगाह बना देते हैं। आमतौर पर जो जामे मसाजिद है उनके साथ कुर्बानगाह बनी हुई होती है।
ठीक।
तो उसमें चंद कुर्बानियाँ हो जाती हैं। आमतौर पर हमारे मोहल्ले में 6-7 कुर्बानियाँ हो जाती हैं।
जी, रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नमी हैं। अब बात यह है कि हमारे इस मुल्क में बहुत से ऐसे काम हैं कि जो कारोबारी हजरात हैं, अगर उन्होंने जाके अपना एनटीएन भी लेना है तो वो बगैर जब तक आप स्पीड मनी नहीं देंगे आपका वो काम नहीं होता। तो बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि जो जब तक ना पैसे दिए जाएं वो काम नहीं होता। एक तो ये बताइए कि ट्रेडर्स इंडस्ट्रियलिस्ट्स उनके लिए आपकी क्या राय है। दूसरे, जो कारोबारी हजरात हैं उन पे इतने टैक्सेस हैं कि जो नाजायज हैं, अब क्या उसको ज़कात के ज़ुमरे में या किसी ऐसे और ज़ुमरे में एडजस्ट किया जा सकता है?
ठीक, बहुत शुक्रिया जी। पहले जावेद साहब, रुश्वत के बारे में बता दीजिएगा। बाज़ दफ़ा मुझे अपने जायज़ काम करवाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है।
جائز کام کروانے کے لیے جو روپیہ آپ کو دینا پڑتا وہ رشوت نہیں ہوتا. اس کا فیصلہ حضرت مسیح نے کر دیا ہوا ہے. بائبل پڑھیے, انجیل میں بہت وضاحت سے اس پر گفتگو کی ہے انہوں نے. تو ناجائز کام کے لیے جب آپ روپیہ دیتے ہیں یا کسی کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں تو اس کو رشوت کہتے ہیں. دینے والا بعض موقعوں کے اوپر مظلوم ہوتا ہے. میں جانتا ہوں ایک زمانے میں اس لاہور میں ٹیلی فون حاصل کرنا یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ امریکہ فتح کر لیں, اس سے کم تر درجے کی خبر نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا کہ چار چار پانچ پانچ سال بعد اوقات انتظار کر رہے ہوتے تھے. ایسے بہت سے معاملات ہیں کہ جس میں لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری بیوروکریسی کا کیا حال ہے. آپ کو معلوم ہے کہ معمولی کام کرانے کے لیے بھی بعض اوقات کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ جو مجرم ہے اس کو تو مجرم بنائے گا, جو عام آدمی ہے اس کو بہرحال وہ وہاں رکھے گا جہاں پر وہ کسی بھی صورتحال میں موجود ہے. غلط محصول لینے والے, رشوت لینے والے اور اس طرح کے معاملات کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر جتنی وعید سنائی گئی ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. لیکن دینے والا اگر جائز حق کے لیے مجبور ہو گیا ہے تو وہ مظلوم ہے, اس کو رشوت نہیں کہا جاتا.
اچھا, دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جو ٹیکسز ہیں, ٹیکسز کو ہم زکوٰۃ کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟
جی, میرے نزدیک کر سکتے ہیں. اصل میں زکوٰۃ کے سوا کوئی ٹیکس لینے کا حق کسی بھی حکومت کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ریاست کا حق قائم کرنے کے لیے لاگو کیا ہے. تو آپ اگر ٹیکس دے دیتے ہیں تو آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب زکوٰۃ کے طریقے پر کیجیے. اگر وہ پوری ادا ہو گئی ہے تو ادا ہو گئی, اگر کم ہے تو ادا کر دی, منہا کر سکتے ہیں اس میں, یا سادہ تعبیر میں ایڈجسٹ کر سکتے.
اپنے جائز کام کے لیے جو پیسہ دیتا ہے وہ راشی نہیں ہوگا. اچھا, اسے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کسی کے پاس جاتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ میرا کام کر دو, تیری مٹھی گرم کر دوں گا, میرے خیال میں وہ رشوت ہوگی.
کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں. یہاں تو آپ نے اقدام کر ڈالا, آپ کو تنگ کیا گیا, آپ بار بار گئے, آپ قانون قاعدے کے مطابق اپنا کام کرانا چاہتے ہیں, آپ کے پیش نظر یہ بات نہیں ہے, آپ لائن میں بھی لگنے کے لیے تیار ہیں, پھر بھی آپ کا کام کرنے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا, اس میں آپ کو کوئی رقم دینی پڑ جاتی ہے, تو یہ رشوت نہیں.
علم و حکمت کے اس پروگرام کا آغاز سنت ابراہیمی کے حوالے سے کیا گیا تھا, تو ایک سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے, قربانی کے جانور کو قربانی کے دوران جو تکلیف پہنچتی ہے ایک نان پروفیشنل قصائی کے ہاتھوں, کیونکہ قصائی تو ملتے نہیں ہیں ان دنوں میں, تو اس کا ذمہ دار جو ہے, اس کا جو گناہ ہے وہ قربانی کرنے والے کو جو قصائی کاٹتا ہے اس کو ہے, یا کہ جو بندہ نان پروفیشنل قصائی لے کر آتا ہے اس کو ہے؟ اور اس کے بارے میں چونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ جی اگر آپ نان پروفیشنل قصائی لاتے ہیں تو یو آر آپ رسپانسیبل ہیں اس کے تکلیف جانور کو جو مل رہی ہے, اس کا برین جو ہے اس کو ڈرین نہیں ہوا بلڈ.
جی, جس آدمی نے قربانی کی ہے جو کچھ ہونا ہے آگے اس کا ذمہ دار وہی ہے. اس وجہ سے میری بھی یہ ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے آدمی کا انتخاب کریں, سمجھدار آدمی کا انتخاب کریں. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جانور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ہمیں بتایا گیا ہے کہ چھری بھی کند نہیں ہونی چاہیے, آپ کو سلیقے کے ساتھ ذبح کرنا چاہیے, ذبح کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں اور جن لوگوں سے ہم کام لیتے ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کریں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب مجموعی جہالت ہو تو اس میں بہت سے اقدامات اس طرح کے ہو جاتے ہیں, اور قربانی کے معاملے کو بھی تھوڑا کم کیا جائے. دیکھیے یہ عبادت ہے, شوق سے کریں, لیکن آپ پورے خاندان کی طرف سے بھی ایک جانور کر سکتے ہیں, یہ لازم نہیں ہے. اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ اس میں استدلال کیا ہے, تاکہ کم سے کم سلیقے کے ساتھ ایک عبادت انجام پا سکے. جب آپ اس میں افراد پیدا کر لیتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں, بہت سا انفراسٹرکچر بھی چاہیے ہوتا ہے, بہت سے معاملات پھر الجھ جاتے ہیں. زیادہ اچھا یہ ہے کہ جس جگہ آپ کو خدا کے دین نے کھڑا کیا ہے اس کو پہلے سمجھے, اور جیسے ہی آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ سے آپ توازن پیدا ہو جائے.
ٹھیک جی. اور
چونکہ آج کافی بزنس کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیوز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں,
جی,
تو میں اس حوالے سے یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھی نیت سے کام کریں, نیک دلی سے کام کریں اور اس میں برکت ہوگی, کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ, اب میں بھی اسی میں شامل ہوں شاید, یہ برکت کیا چیز ہوتی ہے, اس ذرا برکت کو تھوڑا سا واضح کریں.
جی, برکت جاوید صاحب, ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں, جب ہم دیتے ہیں تو برکت ہے, تو برکت کیا چیز ہے, اس کو کس طرح سے میجر کریں گے ہم؟
آپ کے علم میں ہے کہ اگر کسی کا انتظار آپ کر رہے ہوں تو ایک گھڑی گزارنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ الانتظار اشد من الموت، شب فراق کتنی طویل ہوتی ہے. آپ کے علم میں ہے، بچوں نے ڈاکٹر ضیاء الدین سے کہا تھا کہ دعویٰ بڑا ہے علم ریاضی میں آپ کو، طول شب فراق ذرا ماپ دی. تو اس کا طول ماپنا آسان کام نہیں ہوتا. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی وہی دو گھنٹے آپ کے لیے قیامت بن گئے. اچھا، آپ کا کوئی محبوب آپ کے پاس آ گیا ہے، کوئی اچھا دوست آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مہینے اڑتے چلے جا رہے ہیں. تو بالکل یہی چیز ہے جس سے آپ برکت کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی اصل میں ہماری اپنی جو کیفیات ہیں وہ جب کسی چیز میں صداقت کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں تو ہمارے اپنے کام میں وہی برکت پیدا ہو جاتی ہے جو اس وقت وقت میں پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو ہے اس کا ایک خارجی پہلو. اس کا ایک داخلی پہلو بھی، انسان صرف خارج میں جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہی نہیں ہوتا، اس کی اپنی نفسیات اس کے بہت سے کاموں پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ نے ایک کام کو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، آپ نیکی اور خیر کے جذبے سے وہ کام کر رہے ہیں، آپ کے باطن میں ایک خاص طرح کا ابتہاج اور سرور ہے اس کے لیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروردگار اس سے خوش ہو، تو آپ کی نفسیات کے یہ سارے لوازم بھی اس کام سے متعلق ہو جاتے ہیں اور ان کے اثرات بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک تیسرا پہلو ہے اور وہ یہ کہ اس کائنات کا پروردگار بھی اس کائنات کو بنا کے کہیں سو نہیں گیا، اس کا ایک زندہ تعلق ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ موجود ہے. تو وہ بھی خیر کے کام میں اپنی سکینت نازل کر دیتا ہے، اپنی رحمت نازل کر دیتا ہے. وہی نتائج جو عام حالات میں دو نکلنے تھے وہ چار نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے، اسی کو ایک سادہ سے لفظ میں ہم برکت سے تعبیر کر لیتے ہیں.
آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے. جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت سارے اور بھی سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے اس پروگرام کے بعد اور بھی کچھ سوالات آپ کے ذہنوں میں آئے ہوں. یہ ای میل ایڈریس ہے ih@duniatv.tv، اس پر آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اپنے ان سوالات کو ہم کسی اور پروگرام میں ضرور ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.